بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سماعت فرمائے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے 6 جون 1977 عیسوی میں کیمبرج ہارورڈ میں فرمائی تھی.
It gives me a lot of pleasure to welcome my teacher and my father مولانا سید ابو الحسن علی ندوی who is a great scholar from India. He has written many books on Islam and he is the head of one of the oldest institutions of Islam, namely Nadwatul Ulama at Lucknow. Maulana's services, those of us who have come from Indian subcontinent, Pakistan or India, know that he has devoted all his life in the service of Islam. He is a great scholar. He has written many books on the subjects which are related to Islam, Islamic history, and especially the Islamic work and Islamic movement, the history of Islamic movement in the Indian subcontinent. It was such a great pleasure and honor when we requested Maulana to come here and address us. So alhamdulillah, he is with us here today. He will be speaking to us and Brother Muzammil Siddiqui will be translating his speech. The speech will be in Urdu. Please, Maulana.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu as-salamu ala Sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallamu alayhi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے جملے سے کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف رہنمائی انہی آیتوں سے ہوئی جو ابھی پڑھی گئی ہیں, اور یہ ایک طرح کا القاء کہیے کہ مجھے اس سے راستہ مل گیا آپ سے بات کرنے کا. میں اپنی تقریر کا آغاز کیسے جملے سے کرتا ہوں جو آپ کے لیے اور شاید بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خلاف توقع بھی ہو اور ان کو چونکا دینے والا ہو, وہ یہ کہ مغرب کا یہ خطہ جو یورپ سے امریکہ تک پھیلا ہوا ہے, یہ بڑا خوش قسمت ہے اور بڑا بدقسمت ہے. آپ ایک ہی جملے میں اتنے بڑے تضاد کو سن کر تعجب کریں گے, لیکن ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتی ہے انسان کے بارے میں, اور وہی واقعہ اس خطے زمین کا ہے جو خدا نے دنیا کی قیادت عطا کی بہت سے اسباب کی بنا پر, جن کی تفصیل مشکل ہے. اور میں نے اپنی کتاب مذا قصر عالم بن حقاق المسلمین اسلام انجور, اس کے انگریزی ترجمے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مغرب کو قیادت کیسے حاصل ہوئی. جو انسان کا معاملہ ہے وہی تقریباً اس ملک اس خطۂ زمین کا معاملہ ہے کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے اور ایک ہی وقت میں بڑا بدقسمت ہے. اور کاش کے واقعہ ایک نہیں ہوتا کہ یہ اپنی ذات سے خوش قسمت ہوتا اور اپنی ذات سے بدقسمت ہوتا تو کوئی بہت بڑی ٹریجڈی, کوئی بہت بڑا سانحہ نہ ہوتا. اس لیے کہ تاریخ انسانی میں ہمیں ایسی قومیں اور ایسے ملکوں کا سراغ ملتا ہے جو بڑے خوش قسمت تھے, اپنے ترقی کے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا اور وہ بانو سریا سے گر کر تحت سرا میں پہنچ گئے. اگر یہ ایک تنہا ملک کا معاملہ ہوتا تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی کی وجہ نہیں تھی, فرد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، قوم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی ملک کو قیادت و رہنمائی کا مقام حاصل ہو اور وہ دنیا کے حالات پر اثر انداز ہو، وہ اس کی بدقسمتی اور اس کی خوش قسمتی انفرادی نہ رہے اور کسی خطے میں محدود نہ ہو، بلکہ اس کا اثر دور دور پڑے اور انسانی قسمت پر، تقدیر انسانی پر پڑے، تو پھر واقعے کی سنگینی، حقیقت کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے. تو اگر مغرب کا یہ پورا خطہ کہ یہ یورپ سے شروع ہو کر امریکہ پر ختم ہوتا ہے، اور میں جب مغرب بولوں تو اس سے مراد یہ پورا علاقہ ہے، یہ اگر اپنی ذات سے خوش قسمت ہوتا، بد قسمت ہوتا، تو ہمیں، آپ کو اور دنیا کے دوسرے رہنے والوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہوتی. لیکن اس کو چونکہ قیادت کا مقام حاصل ہے، اس لیے اس کی خوش قسمتی یا اس کی بدقسمتی یہ اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا پورے انسانی قوموں، انسانی مجموعے پر اثر پڑتا ہے. آپ غور کریں گے کہ میں ایک سانس میں، ایک وقت ہی نہیں، ایک سانس میں اس کو خوش قسمت بھی کہہ رہا ہوں، بدقسمت بھی. آپ کو اس کی وجہ پوچھنے کا حق ہے. خوش قسمت تو اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا اور یہاں کے رہنے والی اقوام کو وہ ایسی قوت ارادی، ایسا جوش عمل، ایسی ذہانت، ایسی کارکردگی کی صلاحیت، ایسا کام کرنے کا جذبہ اور ایسی توانائی، انسانی توانائی عطا کی کہ اس نے اپنی اس زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا، خدا کی قدرت کے رازوں کا انکشاف کیا، کائنات کی قوتوں کو مسخر کیا، سورج کے اقبال کے الفاظ میں سورج کی چاند کو گرفتار کیا اور ستاروں کی راہیں دریافت کی، اور اس نے اس مٹی کو سونا بنا دیا. حقیقتاً یہ مٹی سونا بن گئی ہے، اب یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہاں کی فضا سے خون برستا ہے، اور یہاں بائبل کی زبان میں شہد اور دودھ کے دریا بہتے ہیں. یہ نتیجہ ہے ان قوموں کے جوش عمل کا، ان کے جذبہ مسابقت کا، ان کی بے چین، ان کی بے چین فطرت کا، اور ان کے نہ تھکنے والے اور نہ ہارنے والے عزم کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو یورپ سے یہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اس کو اپنی قدرتی دولتوں سے مالا مال کیا. جتنی خدا کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب اس زمین پر موجود ہیں، اور پھر سے موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ یہاں وہ ہاتھ بھی موجود ہیں کہ جو ان خزانوں کو برآمد کریں اور اس دولت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں، اور گویا قدرت کی دولت کو نچوڑ، آخری قطرے تک نچوڑنے کی کوشش کریں. اس لحاظ سے یہ ملک بڑا خوش قسمت ہے، اور اس میں اپنی خوش قسمتی کا سکہ صرف اس ملک کے رہنے والوں ہی پر نہیں، بلکہ ساری دنیا پر بٹھا دیا ہے. اور آج ساری دنیا ان کی درجی وغیرہ ہے، ہر دنیا کی ہر قوم جھولی پھیلائے کھڑی ہے، ہاتھ پھیلائے بلکہ کھڑی ہے اور ان سے بھیک مانگتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا ان کے دروازے کی سائل بنی ہوئی ہے، اور یہ اپنی ذہانت سے، اپنی حسن تنظیم سے، اپنی انہوں نے زندگی کو جس طرح منظم کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کا سبق سیکھا ہے، اس سے یہ ساری دنیا کو فیض پہنچا رہی ہیں. قومیں مادی طور پر، اقتصادی طور پر، اور انہوں نے اپنی افادیت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی ذہنی صلاحیت کا سکہ قائم کر دیا ہے. اس لحاظ سے آپ ان کو جتنا خوش قسمت کہیں وہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ہمارا آپ جہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ باتیں ہم ہندوستان میں، پاکستان میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، سعودی عرب میں بیٹھ کر کرتے، مشکل کے کسی حصے میں، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی، اس کے لیے کچھ مثالیں دینے کی ضرورت تھی. لیکن ہمارا آپ جس طرح جہاں جمع ہیں وہاں مثالوں کی بالکل ضرورت نہیں. تو ہم آیاں راستے بیاں، ہمارے سامنے یہ ملک ہے، ہم اس ملک میں ہیں، اور ہم خود اس ملک کی ان دولتوں سے اور آسائشوں سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لحاظ سے آپ اس کی خوش قسمتی پر جتنا رش کریں اور اس خوش قسمتی کی جتنی داد دیں اس کو جتنا سراہیں سب بالکل بجا ہے. اس میں میں کسی اصلیت کو جائز نہیں سمجھتا کہ ہم مشرقی تعصب سے یا اسلامی تعصب سے, اسلامی تعصب نہیں ہے لیکن مشرقی تعصب سے, ایشیائی تعصب سے, قومی تعصب سے, نسلی تعصب سے کام لیں. یہ ایک حقیقت ہے, روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ ملک بدقسمت ہے, یہ الفاظ ہیں تو ذرا بڑی جرت کے اور بہت سے بھائیوں کے لیے یہ ذرا علمگی اور نامانوس ہوں گے, لیکن یہ واقعہ ہے, تاریخی حقیقت ہے اور انسانیت کی بدقسمتی ہے. اس ملک کی بدقسمتی نہیں, انسانیت کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک نے مادی میدان میں جو فتوحات حاصل کی اور اس نے جو کامیابی حاصل کی ہے, جو ریکارڈ قائم کیا اور جس طرح اس نے اس زمین کو گلزار بنا دیا اور لالہ زار بنا دیا اور اس کو جنت کا ایک نمونہ بنا دیا, بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی اور دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. دنیا کی جو اس وقت کی تاریخ ہے وہ یہ تاریخ نہ ہوتی, ایک کچھ اور ہی تاریخ ہوتی, ایک نئی تاریخ بنتی اگر اس خطۂ زمین کو صحیح رہنمائی حاصل ہوتی اور اس کو ایک صحیح دین کی نعمت ملتی اور وہ جس طرح اس نے مادیات کی طرف توجہ کی اس طرح اخلاقیات کی طرف بھی یہ ملک توجہ کرتا, جس طرح اس نے آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھی ہیں, اسمبلی میں آیا چنا پھر آفاق پر عمل کیا ہے, ویسے ہی انفس میں اور خدا کے پیدا کیے ہوئے دل میں, خدا کی عطا کی ہوئی روح میں اور خدا کے دیے ہوئے لطیف احساسات میں بھی وہ خدا کی نشانیاں دیکھتا اور دنیا کو دکھاتا, اور اس کی ذہانت صرف اسی پر مرکوز نہ رہتی کہ وہ قدرت کے رازہائے سربستہ فاش کرے, بلکہ وہ اپنے دل کے, اپنے روح کے اسرار سے بھی واقف ہو اور اپنے دل کی, انسانی دل کی گہرائیوں سے بھی واقف ہو اور اس کو معلوم ہو کہ جتنی یہ کائنات وسیع نظر آتی ہے اور جو سیاروں کا اس نے رقبہ دریافت کیا ہے اور سیاروں کے جو اس نے حجم دریافت کیا ہے اور وہاں جن جن چیزوں کا انکشاف کیا ہے اور اب آخر میں اسی ملک نے چاند پر پہنچ کر ایک اور نئی فتح حاصل کی ہے ان قدرتی طاقتوں پر اور ان اسرار کائنات پر, تو اگر اسی تناسب سے یا اس سے بہت کم تناسب سے وہ انسانی روح کی حقیقت کی طرف بھی توجہ کرتا اور وہ خدا کی ذات و صفات کی اس کو صحیح معرفت حاصل ہوتی اور وہ قلب کی کہنائیوں کو, قلب کی گہرائیوں کو, قلب انسانی کی گہرائیوں کو, قلب انسانی کی طاقت کو, اس کی حرارت کو, اس کی محبت کی, اس کی محبت کی وسعت کو, ہمدردی بنی نو انسان, اس کے اندر خدا نے نو انسان کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ رکھا ہے, اس کی لطافت کو, اس کے تقدس کو, اس کی معصومیت کو اور اس کی بے غرضی اور بے لوسی کو بھی اگر یہ ملک معلوم کرتا, اگر یہ ملک اس مٹی میں اس نے جو اپنی ذہانت کرتی ہے اور ذہانت سب کر کے مٹی کی جو قسمت بدل دی ہے, اگر وہ اپنے قلب کی طرف بھی توجہ کرتا اور اس قلب کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا اور اس کے اندر کی طاقتوں کو بھی کسی طرح سے وہ ان سے آشنا ہوتا اور ان سے کام لینے کی اس کو توفیق ہوتی, اس قلب سے کام لینے کی توفیق ہوتی اور اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عالم سارا پسائے, پوری کائنات اس دل کے اندر, اس دل کے سمندر کے اندر اگر ڈال دی جائے تو ایک کنکری کی طرح, جس طرح سے ایک چھوٹی سی حقیر کنکری ہوتی ہے, اس سے اٹلانٹک اوشن میں اگر اس بحر اوقیانوس میں ڈال دیا جائے تو وہ جس طرح گم ہو جائے گی, پتا نہیں چلے وہ کہاں گئی. اگر اسی طریقے سے یہاں اس مغربی انسان کو یہ اس کا علم ہوتا کہ انسانی قلب میں کتنی گہرائی اور وسعت ہے کہ اگر ساری کائنات اس میں ڈال دی جائے تو اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کائنات کہاں گئی, اگر اس کو انسانیت کا مقام معلوم ہوتا کہ انسان کیا ہے, اس کو جمادات کا مقام معلوم ہے, اس کو حیوانات کا مقام معلوم ہے, اس کو نباتات کا مقام معلوم ہے, اس میں سے ایک ایک چیز پر, بایولوجی پر اور کیمسٹری پر اور جیولوجی پر اور یہاں تک کہ جیولوجی پر
اس نے جو محنتیں کی ہیں اور اپنی جہالت پر کی ہے اس جہالت کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اللہ ماتا صفیرہ فرماتا آتا اور حضورہ. انسان اپنی کوشش کے لیے جو میدان بھی انتخاب کرے گا اس میدان میں خدا اس کو کامیابی دے گا, اور کہیں کوئی راشنین نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک اور آگے تو خدا کی طرف سے دروازہ بند ہے, تم آگے ترقی نہیں کر سکتے. تو اس مٹی پر اس نیچرل لاس جو ہیں, فزیکل یونیورس جو ہے, اس پر جو اس نے مغرب میں جو محنت کی اور ذہنت کر کی, اس کا نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ یہ کائنات سمٹ کر رہ گئی اور اس کو انسان نے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو مسخر کر لیا. اگر اسی طریقے سے وہ روح پر اور قلب پر اور ایمان و یقین پر یہ ملک محنت کرتا اور اپنی ذہانت اس پر صرف کرتا اور انسانیت کا مقام اس کو معلوم ہوتا, اس کو ایک حیوان کا فائدہ معلوم ہے, ایک جانور کا فائدہ معلوم ہے, ایک درخت پر جب اس نے تحقیقات شروع کی تو اس درخت سے اس نے وہ برآمد کیا جس کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے وہ دواؤں کے خواص اور جتنی بھی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان سب کی حقیقت دریافت کرنے کی طرف جب اس نے توجہ کی تو نئے نئے عالم, پہلے تو ایسی اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم کے ماننے میں لوگوں کو بہت اشکال تھا, اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کے سوا اور بھی دنیائیں ہیں ان کو کلیسا نے بڑی سخت سزا دی, لیکن اب ایک ایک چیز میں نئی نئی دنیائیں دریافت ہو رہی ہیں. اگر اس کو انسانیت کا مقام معلوم ہوتا, اگر یہ انسانیت شرف انسانی سے واقف ہوتا کہ خدا نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے, اس کا کیا مقام ہے اس دنیا میں, اور اس کی صحیح قیمت کیا ہے, اس کی محنت کا صحیح میدان کیا ہے, تو آج دنیا کی قسمت کچھ اور ہوتی, دنیا کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن دو واقع ایسے پیش آئے اس دنیا کی تاریخ میں جس میں اس ملک کو اس نعمت سے محروم کر دیا, اور یہ ایک المیہ پیش آیا نہ صرف اس ملک کے لیے, مغرب کے لیے, بلکہ ساری دنیا کے لیے. ایک تو یہ کہ اس خطۂ زمین کو وہ مذہب ملا, اس میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے, اور ہم جتنا بھی اس کا ماتم کریں, جتنی بھی اپنے کو ملامت کریں, وہ بالکل حق بجانب ہے کہ اس ملک کے لیے, خطۂ زمین کے لیے مناسب ترین مذہب اسلام تھا, جو انسانی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے, جو عقل کی ہمت افزائی کرتا ہے, جو عقل سے کام لینا سکھاتا ہے, جو انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے, اپنی عزت کا احساس پیدا کرتا ہے. کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین اندازے پیدا کیا, جو کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, جو کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو, ہم نے بنی آدم کو بڑا اعزاز بخشا, ہم نے ان کا بڑا رتبہ بلند کیا, حملنا اور ہم نے ان کو زمین و آسمان کی طاقتوں کا راکب بنایا, شہ سوار بنایا, حملنا ہم فی البر والبحر رزقنا ہم من الطیبات, اور ہم نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی, وفضلنا ہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اس کی فضیلت دی. یہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں, وہ انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھتا ہے, جو آخری چیز ہو سکتی ہے. وہ مذہب جس کی بنیاد توحید پر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے, انسان اس دنیا میں خدا کا نائب ہے, اور پھر انسان کا مرتبہ اتنا اس نے بڑھایا ہے اسلام نے کہ ایک حدیث قدسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے انسانیت کی بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ خدا انسان سے کہے گا کہ اے انسان, میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا, تو وہ کہے گا کہ بار خدایا, آپ کو بیماری سے کیا مطلب, آپ بیماری سے کیا واسطہ, آپ تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہیں. تو ارشاد ہوگا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس سے دیکھنے جاتا تو مجھے وہیں پاتا, اور میرے بندے میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو وہ کہے گا کہ آپ کو بھوک سے کیا واسطہ, اور آپ کو بھوک سے کیا نسبت. تو فرمایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے پہنچتا, اور میرے بندے میں میں برہنہ تھا تو انہوں نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. یہ کہے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ساتھ ہوگا کہ میرا فلاں بندہ برہنہ تھا, اگر تو اس کو کپڑے پہناتا تو مجھے پہن. اس سے بڑھ کر انسانیت کا اعزاز نہیں بخشا جا سکتا, اس سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی بلند تصور نہیں ہو سکتا. پھر اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر بے گناہ ہے, اس کی فطرت صالح ہے اور اس کی تختی بالکل سادہ ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فضا یحوجانہ وینفرانہ ویمجسانہ, ہر بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے, بے گناہ پیدا ہوتا ہے اور فطر سے صحیح پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ کا یہ کارنامہ ہے, ان کا یہ کام ہے کہ اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں, وہ اس پر اپنا رنگ چڑھاتے ہیں. لیکن انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ صدقت اللہ لے کر کے آتا ہے, خدا کا رنگ لے کر کے آتا ہے. تو اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ طاعت ہے, انسان کی فطرت میں سلامتی رکھی ہوئی ہے. وہ اگر اپنی فطرت پر چھوڑ دیا جائے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بعض کھلونے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر چھوڑ دیں تو وہ رک جائیں, سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. تو انسان اپنی ذات سے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے, یعنی اس کی فطرت اس کی صحیح رہنمائی کرتی. انسان کی فطرت میں کوئی کبھی کسی قسم کا پیارا پن نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں آتا ہے, بہت کم لوگوں کو غور کرنے کے ساتھ اتفاق ہوا ہو کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. انسان کو انسان کے حق میں ہے, انسان کے لیے وہ چیز مفید ہے جو اس نے کمائی, و علیہا ما اکتسبت, اور انسان کے لیے مطلب انسانی کے لیے وہ چیز مضر ہے جو اس نے بتکلف کمائی. یعنی انسان کو نیک کام کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں, اس کو اپنی فطرت سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے. لہا ما کسبت کسب, یہ مجرد کے سیرے سے آیا ہے عربی لحاظ سے, اور اکتسبت یہ مجوسی کے سیرے سے آئے, اس میں تکلف شامل ہے بعض اشتعال سے. یعنی جو اس نے اچھا کام کیا, خدا کی مرضی کام کیا, وہ تو عین اس کی فطرت کے مطابق تھا, لیکن جو اس نے غلط راستہ اختیار کیا, تیرا راستہ اختیار کیا, وہ اس کی فطرت کے خلاف تھا اور اس کو اپنی فطرت سے لڑنا پڑا, اس کو اپنی فطرت سے انحراف کرنا پڑا, اس کے لیے اس کو کچھ مجاہدے سے کام لینا پڑا, اس لڑائی اس کو لڑنی پڑی. اس سے بڑھ کر کیا حقیقت ہے انسانی فطرت کے متعلق کیا سند ہو سکتی ہے کہ اس انسان سے جو صحیح کام ہو وہ اس کی فطرت کا عین تقاضا ہے, اور اس سے جو غلط کام ہو وہ اس نے اپنی فطرت سے بغاوت اور فطرت کے خلاف کام کیا ہے. تو اس ملک کے لیے ہر طرح سے اسلام مناسب ترین مذہب تھا. اگر اسلام اور اس ملک کا سنجوگ ہو جاتا, یعنی یہ ان دونوں کا رشتہ قائم ہو جاتا اور جائز رشتہ, قانونی رشتہ, تو دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی. ایک طرف اس خطۂ زمین کے لوگوں کی توانائی, ابلتی ہوئی طاقتیں جو جوش مارتی ہیں, جیسے فوارہ جوش مارتا ہے, ان کے اندر کام کرنے کی جو انرجی ہے, لامحدود طاقت, کہ یہ کسی چیز پر ان کو چین نہیں ہے, یہ سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سمندر کھنگال کر کے انہوں نے اس کے موتی نکالے, یہ سورج کی سیاحوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, یہ مٹی سے سونا برآمد کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے جان ڈال دی ہے, ایک بے جان چیزوں میں جان ڈال دی. ایک طرف ان کی توانائیاں, ایک طرف ان کی بے چین فطرت, ایک طرف ان کے ملک کی سادابی اور ان کے ملک کی قدرتی دولتیں, اور ایک طرف اسلام کی راہ اعتدال, ایک طرف اسلام کی حوصلہ افزائی, ایک طرف اسلام کا دین فطرت ہونا, ایک طرف اسلام کا اپنے پر اعتماد پیدا کرنا کہ انسان اپنی ذات سے ماں کے پیٹ سے گناہگار نہیں پیدا ہوتا, وہ بالکل بے گناہ پیدا ہوتا ہے, اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بالکل عارضی چیز ہے, جیسے ہی وہ ارادہ کرے گا اور جیسے ہی اس کو اس کا احساس ہوگا, فوراً وہ جو ڈھکنا جو اس کے اوپر زنگ لگ گیا ہے وہ دور ہو جائے گا. اس لیے توبہ جو ہے وہ صرف ایک مجبوری کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ عین انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, اور وہ گویا اس کے اندر سے وہ چیز ابھرتی ہے, باہر سے وہ چیز نہیں آتی. اس لیے توبہ کرنے والوں کا بڑا مقام بتایا گیا ہے. تو اسلام انسانی زندگی کو جو طاقت عطا کرتا ہے, اور انسان کو جو ہمت افزائی کرتا ہے, اور انسان کے अंदर की ताकत को उभारता है और उसमें इजाफा कर देता है। एक तरफ अर्ज दीन तौहीद है, वो इसमें कहीं कोई ऐसी कजी और तखयलात परवरी नहीं है, वो हकायक पर मबनी है, वो बिल्कुल एक ऐसा आम फहम और बदीही मजहब है जिसको हर सलीम अल-फितर आसानी के साथ समझ जाता है। वो इंसानी जिंदगी को ऐसी जेबियां नहीं पहनाता, उस पर ऐसी पाबंदियां नहीं आयद करता कि इंसानी जिंदगी मुकैद होकर के रह जाए। वो इल्म की राह नहीं रोकता बल्कि इल्म को एक मुकद्दस इल्म को इबादत करार देता है। वो इंसान को दावत देता है कि वसी अनफसी मसला युबसिरून, और वो कहता कि लजी तफक्करून फी खल्क समावात वल अर्ध रब्बना मा खलक्त हाजा बातिला सनुरीहिम आयातना फिल आफाक वफी अनफसिहिम। वो दावत तफक्कुर देता है, वो इंसान को अपने आखिर से काम लेने की दावत देता है। लजी नजाजत के लिए आयात रब्ब ही लम यसिर अलैहि। एक तरफ इस्लाम जिसके मैंने जिसका कुछ जिक्र किया कि वो उसका उसकी ताकत कैसी है, और एक तरफ ये मुल्क जो ताकतों से भरा हुआ है। ये इन दोनों का अगर इत्तेहाद हो जाता और ये दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करते सही कोऑपरेशन होता तो आज दुनिया का नक्शा ही दिख रहा होता। लेकिन ये एक बदकिस्मती है, और सिर्फ इस मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत की, खासतौर पर हमारे इस दौर की, कि इस मुल्क के लिए इस मुल्क ने जिस मजहब का इंतखाब किया वो मजहब इस मुल्क को ये बताता है कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है। इंसान के अंदर वो गुनाह का एहसास पैदा करता है और एक तरह की मायूसी कि ये तो उसकी किस्मत है और किस्मत बदल नहीं सकती, यानी ये उसका जन्म रोग है, ये वो जन्म का गुनाहगार है। एक ये होता है कि एक आदमी कोई गुनाह करे, किसी वक्त इससे गलती हो जाए और वो समझे कि गलती हो गई तो उसकी तलाफी कर दे। लेकिन अगर इंसान के अंदर यह अकीदा बिठा दिया जाए कि वो तो गुनाहगार पैदा किया गया, गुनाह तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है और वो तो पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कैसी जैसा एहसास कमतरी पैदा होगा। तो एक तो बदकिस्मती यह थी कि उसने इस मजहब का इंतखाब किया, वो मजहब उसकी इंसानियत का एतराफ नहीं करता बल्कि उसकी इंसानियत का एक धब्बा लगाता है और उसकी इंसानियत को दागदार बनाकर के पेश करता है कि ये तो हमेशा से गुनाहगार है, और इसको फिर खारजी इमदाद के जरिए से, यानी वो खुद उसकी अपने गुनाह की तलाफी नहीं कर सकता बल्कि इसके लिए एक कफारा चाहिए, एक ऐसी हस्ती चाहिए जो उसका कफारा बनकर और उसके इस गुनाह को माफ करवाए। फिर इसके बाद वो उसके थोड़ी अर्से के बाद उसमें रहदानियत शामिल हो गई, करके दुनिया का रिहान उसके अंदर पैदा हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बदकिस्मती यह थी, ये वाक्य था, दूसरी बदकिस्मती यह थी कि कुछ अर्से के बाद जब कलीसा साहब इकतदार था तो कलीसा ने इल्म की और अक्ल की राह रोकी, और जबकि यूरोप बेदार हो रहा था, अगर ये जंजीरें तोड़ रहा था, तो उस वक्त कलीसा एक दीवार बनकर इसके सामने खड़ा हो गया और उसने हर चीज को अपने सीखे से नापना शुरू किया और अपने मैार से और हर चीज की समक बाजिल से तलाश करनी शुरू की। उसने जमीन की मतलब तरबियत का ख्याल किया तो कलीसा ने उसकी मुखालफत की। उसने तादद अवालिम का नजरिया पेश किया कि यही दुनिया नहीं, इसके अलावा और मुतादद दुनियाएं हैं, तो कलीसा ने उसको कुफ्र करार दिया, इर्तदाद करार दिया। उसने जमीन को सूरज के गर्दिश करते हुए बताया तो कलीसा ने उसको फतवा लगाया। फिर कलीसा ने वो अदालतें कायम की कि जो एहतसाब की अदालतें कि जिनके जो लोग उनका निशाना बने वो व्यवस्था जंग अजीम के मकबूली से उनकी तादाद किसी तरह कम नहीं बताई गई, करोड़ों की तादाद बताई गई है उन लोगों की जो इनके वेतन और ये जो एहतसाब की अदालतें थी 31 महासमुद 31 जो यूरोप ने कायम किए, उनके मकबूलीन की तादाद आलमी जंग के मकबूलीन से कम नहीं है। ये दो दो चीजें ऐसी जमा हो गई कि इस मुल्क का रुख बिल्कुल मादियात की तरफ हो गया। पहली बात ये हुई कि वो इसके अंदर इस मजहब से बेतमादी पैदा हो गई, मजहब सिरे से एक मजहब के नहीं बल्कि मुतलक मजहब के उसके अंदर बेतमादी और एक तरह से रकाबत اور اس کے خلاف ایک کینہ اور ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا، اور دوسری یہ کہ اس نے یہ سمجھا کہ علم میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذہب کی بیڑی کو کاٹ کر کے پھینکا نہ جائے، کلیسہ سے آزادی نہ حاصل کی جائے. چنانچہ یورپ میں کلیسہ سے بغاوت کی، اس کے بعد پھر اس نے یہ سفر شروع کیا جس کے نتائج اب آپ کے سامنے. اگر آپ یہ داستان طویل بھی ہے اور بڑی دردناک بھی ہے، بڑی دردناک ہے، دل پر پتھر رکھے بغیر یہ داستان نہ سنائی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے. تاریخ آپ کے سامنے، آپ سب اہل علم ہیں، آپ کا نصیح مطالعہ ہے، آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہوں گے اور تاریخ کے بہت سے فضلاء اور اسکالر بھی ہوں گے، اور میں اس وقت یہ گفتگو ایک ایسی دنیا کی شور آفاق یونیورسٹی کے دیوار کے سائے کے نیچے کر رہا ہوں کہ جو دنیا میں شہرت رکھتی ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اب اس وقت اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، مجھے کسی وقت میں ارتقا کو پہنچ جاتی ہے، اس کا جو کلائمیکس اور جو اس کا نقطۂ عروج ہوتا ہے، اس پر یہ تہذیب پہنچ گئی ہے، اس کے آگے جا سکتی ہے. کائنات کے مسمرات کو کوئی نہیں جانتا، خدا ہی جانتا ہے، اس لیے ہم کوئی پیشندگی نہیں کر سکتے کہ اس کے آگے دنیا نہیں، ستاروں سے پیچھے جہاں اور بھی ہیں، ان ستاروں کے پیچھے اور جہان ہوں گے. لیکن اس وقت یہ تہذیب اپنے جو بہترین پھل لا سکتی تھی اور جو بہترین نتائج دنیا کے سامنے پیش کر سکتی تھی، جو آخری کامیابیاں دکھا سکتی تھی، وہ اس نے دکھا دی. اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ تہذیب نے اپنا عمل تقریباً پورا کر لیا ہے، اور امریکہ جو اس کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ اس وقت دنیا کے سامنے
رہا ہے، اپنی ان ترقیوں کے جھولے میں جھولا جھول رہا ہے، اور وہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہے اور کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے قدرت کو بالکل اوریا کر دیا ہے، ہم نے ہر نقاب اس قدرت کے چہرے پر سے اٹھا دیا ہے، اور ہم نے اب کوئی راز نہیں رکھا، ہم نے ہر راز فاش کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہونا چاہیے، جو قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس وقت حاصل ہے. یعنی اس وقت فاصلے سمٹ کر رہ گئے ہیں، اس وقت کوئی دشواری نہیں رہی ہے، اس وقت جتنی آسائشیں میسر آ سکتی تھیں وہ سب کے سب انسان کو میسر آ گئی ہیں، مشینوں کے ذریعے سے وہ اب کسی تکلیف کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو تکلیف کا شوق ہے، وہ تکلیف حاصل کر سکتا ہے، تکلیف کا مزہ چکھ سکتا ہے، اب مجبور نہیں ہے تکلیف اٹھانے کے لیے. لیکن اس کے بعد نہ سکون حاصل ہے، نہ دنیا میں امن و امان قائم ہے، اور نہ انسان کے قلب و روح کو کوئی غذا مل رہی ہے، اور انسان بالکل ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچ کر مبہوت ہو کر کھڑا ہو گیا ہے، حیران بالکل کہ وہ کیا کرے. زندگی اس کو بے مقصد معلوم ہوتی ہے، چیزیں موجود ہیں لیکن ان کا جو اصل فائدہ ہے اور اصل ان کا مزہ ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس موقع پر ضرورت تو اس کی تھی کہ خود اسی ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اس ملک کو اس ورطے سے، یعنی یہ جس دلدل میں پھنس گیا، اس دلدل سے نکالیں، اور اس ملک کو ایک نیا پیغام دیں، اور اس ملک میں ایک نئی زندگی پیدا کریں. لیکن افسوس ہے کہ اب وہ زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے کہ اس کی باگ انسان کے ہاتھ میں نہیں رہی. اب انسان زندگی پر سوار نہیں ہے بلکہ زندگی انسان پر سوار ہے، اب انسان راکب نہیں بلکہ مرکب بن گیا ہے، اور وہ اب اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں چل رہا ہے بلکہ اس کو یہ تہذیب دوڑائے لیے چلی جا رہی ہے، سرپٹ دوڑائے لیے چلی جا رہی ہے، منزل نامعلوم، اور باغ دور ہاتھ میں نہیں، پاؤں رکاب میں نہیں، انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جا کر یہ سفر ختم ہوگا اور کہاں جا کر وہ رکے گا. وہ اب بالکل مجبور ہو کر وہ عامل نہیں بلکہ معمول بنا ہوا ہے. تو اس موقع پر امید تو یہ تھی، اور ہم لوگ بہت دنوں سے ایشیا کے مفکرین میں، اقبال بھی ہیں اور دوسرے فلسفی بھی ہیں، مسلمان فلسفی، بہت دنوں سے ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں کہ مغربی میں سے کوئی ایک نیا رخ پیدا ہوگا، اس جو اس تہذیب کو رخ دے گا اور اس زندگی کو اور اس زندگی کے ترقیات کو بامانی بنائے گا، بامقصد بنائے گا. لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی شکل نہیں پیدا ہوئی. اب اس وقت تقدیر الہی نے، میں اس کو محض اتفاق نہیں کہتا، اور میں اتفاقات کی منطق کا قائل نہیں ہوں کہ اتفاقی واقعات پیش آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خدا کی قدرت و خدا کی حکمت کام کرتی ہے. ظاہر کے تقدیر العزیز العلیم کہ خدا نے آپ کو اس ملک میں پہنچا دیا ہے. بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پہنچ گئے ہیں, اور مسلمان صرف ہاتھ پاؤں سے کام کرنے والے نہیں بلکہ دماغی صلاحیت بھی رکھنے والے انٹلیکچوئل کلاس کے لوگ بھی جو یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں. بہت سے لوگ تحقیقات میں مصروف ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں اپنی علمیت کا لوہا منوا لیا ہے. وہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, وہ محقق بھی ہیں. تو خدا نے اس وقت ایک موقع دیا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے بہت سے ممالک کے ذہین نوجوان اچھی خاصی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں, اور خود یہاں کی آبادی میں بھی اسلام پھیل رہا ہے. ایک پوری کی پوری کمیونٹی موجود ہے جو اسلام یا قبول کر چکی ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کے اندر بڑی گنجائش ہے. ہمارے بلالی مسلمان وہ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے, ہماری امیدوں کا مرکز ہے. تو اس طرح اس ملک میں یہ ملک ایک نئی کروٹ لے رہا ہے, اور اس ملک میں ایک امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو وقت تھا ہمارے لیے کہ ہم اس وقت اس ملک کی دستگیری کرتے, افسوس ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور ہماری کوتاہ بینی سے وہ وقت نکل گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب ترکوں کو اقتدار حاصل ہوا تھا اور ایک مضبوط عثمانی سلطنت قائم ہوئی تھی, یا اس سے بھی پہلے جب اسپین میں اسلامی حکومت تھی, اس وقت یورپ میں اسلام کی اشاعت ہوتی, تو آج یورپ بھی اس ورطے میں نہ پڑتا. یہ جو جس دلدل میں پھنسا ہے مادیت کی, اس دلدل میں نہ یورپ پھنستا اور نہ اس کی وجہ سے وہ قومیں پھنستی جو یورپ کی مقلد ہیں. اس کا بہترین وقت وہ تھا کہ جب اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا وقت وہ تھا جب عثمانی خلافت قائم ہوئی تھی ترکی میں, جس کا مرکز استنبول تھا. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس وقت اس سے کام نہیں لیا. اور اس سے یہ پہلے جب اسلام کے داعی نکلے تھے دنیا میں, تو کاش کہ اس وقت یہ داعی یہاں بھی پہنچتے. کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کولمبس سے پہلے مسلمان نے انکشاف کیا تھا, تو کاش کہ داعی اس وقت اسلام کے مبلغ یہاں پہنچ جاتے اور وہ اس نئی دنیا کا انکشاف کرتے, اور یہاں جو پہلا پیغام پہنچتا وہ اسلام کا پیغام ہوتا. لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا, اور اس کا نتیجہ تمام عالم اسلام بھگت رہا ہے ایک سزا کے طور پر. میں اس کو بالکل قدرتی سزا سمجھتا ہوں. آج میں اسلامی ممالک یورپ کی جس غلامی میں مبتلا ہیں, آج یورپ کے جس طرح سے وہ بالکل بدیوزہ گر بن گئے ہیں, آج مغرب کے ارادوں کے جس طرح وہ تابع ہو گئے ہیں, اور مغرب نے ان کے ساتھ جو معاملہ کر رکھا ہے, جو کھیل کھیل رہا ہے, وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ سزا ہے مسلمانوں کی اس کوتاہی کی کہ مسلمانوں نے وقت پر اس کو خدا کا پیغام نہیں سنایا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آشنا نہیں بنایا. لیکن اب خدا نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ لوگ یہاں مختلف تقریبوں سے, مختلف اغراض سے آپ اس ملک میں بڑی تعداد میں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جس کے بہترین نوجوان یہاں نظر نہ آتے ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں, اس میں حرم ہے, وہاں سے بھی نوجوان بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اس وقت آپ حضرات اپنی ذمہ داری سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ اس ملک کے یا امریکہ مغرب کے علوم سے آپ فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر اپنے معاشی مسئلے کو حل کریں, یا آپ یہاں سے بڑی دولت کما کر کے اپنے ملک میں لے جائیں, اس سے اپنے کنبے کو یا اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائیں. آپ کو اپنی ذمہ داری یہ سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں جس چیز کی کمی ہے, یہ اس ملک میں اس ملک کے ساری دولتوں کے باوجود یہ ملک جس دولت کے بارے میں بالکل محتاج ہے, وہ خدا کا فرمانا کہ سمرت نہ ہو اسفل سافلین. اگر آپ اس کی سائنسی ترقیات دیکھیے, اگر آپ اس کی فتوحات, مادی فتوحات دیکھیے, تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر آپ اس کا اخلاقی افلاس دیکھیے, اگر آپ اس کی روحانی پیاس دیکھیے, اگر آپ اس کے دل کا اس کے روح کا کرب دیکھیے, اگر آپ اس پختگی, عقلی پختگی کے ساتھ اس کی عقلی بچپن کو دیکھیے, عقلی طفولیت کو دیکھیے, دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں. ایک طرف تو یہ چاند پر جا رہا ہے, اور ایک طرف یہ بالکل رضنا اسفل سافلین, یہ اخلاقی پستی کے آخری گڑھے میں گر رہا ہے. وہی امریکہ کہ جو ہر جس نے ہر مسئلے کو حل کر دیا ہے, وہ آج اپنے نوجوانوں کے اخلاقی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے. اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ جس نے سورج کی شعاعوں گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, وہ جس نے کہ ستاروں کی راہیں دریافت کی اور چاند پر پہنچا وہ اپنی زندگی میں چاندنی نہ لا سکا, اپنی زندگی میں روشنی نہ لا سکا. تو یہ جو تضاد ہے اس کی زندگی کا, اس موقع پر چاہیے تو یہ تھا, میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی اسلامی ملک اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ اس مغرب کو پیغام دیتا, اس مغرب سے آنکھیں ملا کر, آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس سے یہ کہتا کہ تو نے یہ غلطی کی ہے, اے مغرب تو نے یہ غلطی کی, اے مغرب تو نے یہ ٹھوکر کھائی, اے مغرب تیرے درد کی دوا ہمارے پاس ہے, تیرے درد کی دوا ہمارے قرآن میں ہے, تیرے درد کی دوا رسول اللہ کے پیغام میں, آخری نبی کے پیغام میں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے صاف اعلان کرتا ہوں کہ چاہے میں ہماری گردنیں ندامت سے اور شرم سے جھک جائیں کہ سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک اور انڈونیشیا تک اور مغرب اکثر مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور پاکستان تک اور ہندوستان تک ایک ملک بھی, ایک اسلامی ملک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس مغرب کو ذرا سا بھی ٹوک سکے اور اس مغرب سے اعتماد کے ساتھ ذرا سی بات کر سکے. یہ واقعہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کو اس قابل ہی نہیں رکھا ہے کہ ہم مغرب سے شریفوں کی طرح بات کر سکیں, ہم مغرب سے مردوں کی طرح بات کر سکیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم اس مغرب کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. جہالت ہماری جہالت ہمارے خلاف شہادت دیتی ہوتی ہے, ہمارا افلاس ہمارے سر پر جادو کی طرح ہمارے سر پر چڑھ کر بولتا ہے. ہم جس وقت بولتے ہیں ہم ان کی زبان میں بولنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زبان میں بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتے, ہم ان کی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جسم پر ان کا لباس ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ ان کی بھیک لینے کے لیے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی حالت میں کوئی اسلامی ملک اس مغرب سے کہ جو آج اقتدار کا مالک ہے, ہر طرح کی سیادت اس کو حاصل ہے, علمی سیادت اس کو حاصل ہے, سیاسی سیادت اس کو حاصل ہے, اقتصادی سیادت اس کو حاصل ہے, اس میں کون سا ایسا ملک ہے جو اس مغرب پر کچھ اگلا درجے کی بھی تنقید کر سکے یا اس مغرب کو کوئی لقمہ دے سکے, کوئی اس کو مشورہ دے سکے؟ اسلامی ممالک تو اس قابل نہیں ہے. لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں, ممکن ہے کہ یہ میری تخیل آرائی ہو, ممکن ہے کہ یہ میری بلند پروازی ہو, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا اور آپ کو اس کا عہد سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہوں کہ آپ اپنے وجود سے یہ ثابت کریں, اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کریں, اپنی خود اعتمادی سے یہ ثابت کریں کہ آپ کے پاس اس مغرب کو دینے کے لیے کچھ ہے. آپ وہ چیز رکھتے ہیں جو اس مغرب کو پیش کر سکیں. آپ صرف یہاں لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ دینے کے قابل بھی ہیں. آپ کا صرف ہاتھ لینے کے لیے پھیلا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ دینے کے لیے پھیل سکتا ہے. یہ بات آپ ثابت کریں. آپ اگر یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, آپ اگر یونیورسٹی میں استاد کا کام کر رہے ہیں یا ریسرچ اسکالر ہیں یا آپ مصنف ہیں یا یہاں تک کہ اگر آپ یہاں کسی فرم میں ہیں, کسی کمپنی میں ہیں, جب بھی آپ اپنے ان لوگوں جن سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے, آپ کے کلیگس ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, زمیل ہیں, ان سب کے سامنے آپ اسلام کی صداقت کو پیش کر سکتے ہیں, ان میں یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ آج بھی اسلام ان کی مدد کر سکتا ہے اور اسلام ہی ان کو اس مصیبت, اس شکاوت سے اور اس بدبختی سے نجات دے سکتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی گویا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اس سے جو حقیقی فائدہ پہنچنا چاہیے ان طبیعتی تحقیقات سے اور ان مادی فتوحات سے, وہ فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا ہے. یہ آپ کو اس مقام پر ہونا چاہیے اور آپ کے اندر یہ اعتماد ہونا بحال ہونا چاہیے کہ آپ داعی کا مقام رکھتے ہیں, آپ ایک طرح سے رہبر کا مقام رکھتے ہیں. آپ صرف خوشحقی نہیں ہے کہ آ کر کے ان کی بس یہاں کی کلیاں آپ توڑیں اور لوٹ لیں اور ان سے اپنا دامن بھریں, بلکہ آپ ان کا دامن اپنی کلیوں سے بھر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعات کے موجودہ واقعات اور حالات کے لحاظ سے یہ بات بہت ناقابل قیاس ہے اور شاید قبل از وقت ہے, اور ہمارے بہت سے بھائی اس پر تعجب کریں کہ میں یہ کہاں سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, میں کہاں رہتا ہوں. لیکن اسلام نے قرآن شریف جو ہمارے اندر ایک اعتماد اور یقین پیدا کرتا ہے, کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کو نہیں تھا اور جس وقت مدینے میں کوئی اسٹیٹ قائم نہیں ہوا تھا اور جب کوئی معاشی مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا اور جب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت خدا کا رسول قیصر، قیصر روم کو جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا اور جو دنیا کا جو آدھے حصے پر جو حکومت کرتا تھا، ان کو خط لکھتا ہے، من محمد رسول اللہ الى قیصر عظیم الروم اما بعد اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الیریسین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون. یہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے فقر و فاقے کی حالت میں، جس نے اس گمنامی کی حالت میں اور معاشی اور سیاسی ہر طرح سے بالکل جس کی کوئی اس وقت پوزیشن نہیں تھی دنیا میں، اس میں وہ دعوت دیتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے انسان کو، سب سے بڑے طاقتور انسان کو، باجبروت انسان کو اس خود اعتمادی کے ساتھ اور اس یہ کیا ہمت تھی، یہ کیا مقام تھا، یہ کیا بلندی تھی کہ جس کے گھر میں اس وقت بھی کھانے کو، جس وقت اس نے خط لکھوایا ہے تو اس وقت کے دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ اس وقت بھی اس بات کا کوئی اطمینان نہیں کہ کھانے کو موجود ہے یا نہیں ہوتا، اور جس کے خزانے میں پیسہ نہیں اور چند لوگ ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ اس طرح کہتا ہے کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، بچ جاؤ گے، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہاری جان بچے گی. یہ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں. آج ہمارا مقام یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج اس قوم کو دینے کا حوصلہ رکھیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارے پاس وہ دولت ہے جس سے یہ محروم، اور بغیر اس دولت کے یہ تمدن بچنے والا نہیں. یہ تمدن اب اس وقت خودکشی پر پورے طور پر آمادہ ہو چکا ہے اور یہ اس گہری خندق میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے جس میں گرنے کے بعد یہ کبھی ابھر نہیں سکے. اس کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یہی خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور قرآن مجید کی رہنمائی، اور یہ کہ ان مادیات کا رشتہ اخلاقیات سے جوڑا جائے اور وسائل اور مقاصد کے درمیان ایک رابطہ قائم کیا جائے. اگر مادیات ہیں اور اخلاقیات نہیں تو تباہی کے سوا کوئی انجام نہیں. یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے اسلامی ملکوں کو دینا چاہیے تھا، ہماری اسلامی اسٹیٹس کو دینا چاہیے تھا، ان کے سربراہوں کو دینا چاہیے تھا، اور میں نام لے کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک خالد کو دینا چاہیے تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو دینا چاہیے تھا، یہ انڈونیشیا کے صدر مملکت کو دینا چاہیے تھا، یہ ملک حسن کو دینا چاہیے تھا، یہ ملک حسین کو دینا چاہیے تھا کہ اے مغرب تو ڈوب رہا ہے، ہم تجھے بچا سکتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے کسی کوئی وہ پوزیشن نہیں رکھتا، انہوں نے اپنے کو اس قابل رکھا ہی نہیں ہے. یہ مغرب کے دریوزاگر بن کر اپنے کو ہر حق سے محروم کر چکے ہیں. ان میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آج مغرب سے یہ کہہ سکے کہ تیرے تمدن میں کچھ کمی ہے. وہ دیکھتا ہے، مغرب دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اپنی معراج سمجھتے ہیں، اپنی معراج. ساری دنیا، کسی نے کہا ساری دنیا کا قبلہ حرم ہے اور حرم کا قبلہ امریکہ بنا ہوا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں دین کا ایک ادنا طالب علم اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والا جو جس کو ہر حال میں دفاع کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہ اسلامی ملوک اور وسائے جمہوریات اور ہماری یہ اسلامی اسٹیٹس یہ اس قابل نہیں ہے کہ مغرب کو کوئی یہ پیغام دے سکیں اور مغرب کو کوئی مشورہ دے سکیں. لیکن آپ اگرچہ آپ کوئی کسی ریاست کے مالک نہیں، آپ کسی خزانے کے مالک نہیں ہیں، لیکن آپ یہاں یہ فرض انجام دے سکتے ہیں. کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس طرح کہ آپ ایک زندگی کا مظاہرہ کریں، آپ خود اعتمادی کا اظہار کریں، آپ اپنے ایمان پر، اپنے دین پر فخر کرنا سیکھیں، آپ خدا کی اس نعمت پر شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اسلام سے نوازا ہے، اور اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے اس مادیت کے جال سے آزاد ہونے کے ذریعے یہ ثابت کریں آپ کہ مادیت آپ کو غلام نہیں بنا سکی ہے. ابھی آپ کی روح زندہ ہے، مردہ نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کا قلب زندہ ہے، ان کی طرح مردہ نہیں ہو چکا ہے. ابھی آپ کے اندر خیر و شر کے فرق کا احساس باقی ہے. ابھی آپ کے لیے دولت ہر چیز سب کچھ دولت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے نزدیک یہ دنیا بھی سب کچھ نہیں ہے. اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور آپ خدا کو قادر مطلق سمجھتے ہیں اور آپ اس کی رضا کو سب سے بڑی سب سے بڑا اپنا کمال اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ خدا نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خدا نے اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کے سامنے ایک اور کے زندگی کا ایک اور تجربہ پیش کریں اور کچھ اور ان کے سامنے کچھ حقیقتیں لائیں جو ان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہیں, اور مسیحیت اپنے ان سب کلیساؤں کے ساتھ اور اپنے ڈیوینٹی ڈپارٹمنٹ اور یہ جو ڈیوینٹی کالج ہیں ان سب کے ساتھ اور جو عیسائیت کو یہاں جو اقتدار حاصل ہے اس سب کے باوجود مسیحیت اس حقیقت کو زندہ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ آئندہ بھی اس سے کوئی امید نہیں ہے. آپ ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود یہ فرض انجام دے سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آپ کا بہت وقت لیا لیکن میرے یہ جلے ہوئے دل ایک زخمی دل کی یہ ایک آہ سمجھیے یا کراہ سمجھیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. خدا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بوزوں تر مقام پر جہاں میں نے سب سے بڑے بت خانے میں اذان دی, میں خدا کے سامنے یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ میں نے سب سے بڑے سلم خانے میں سب سے بڑے بت خانے میں اذان دی ہے اور میں نے تیرا نام لیا ہے. بس میں اس کے لیے جو موضوع سے موضوع مقام ہو سکتا تھا وہ میں نے وہاں یہ پیغام پہنچا دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے ایک شخص نے بھی اس کو قبول کیا ہے تو میں کامیاب ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے کام سے زیادہ دین کا کام لے اور آپ کو اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے جتنا مفید بنائے اسے کہیں زیادہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے مفید بنائے اور خود اس ملک کے لیے بابر کر دیں. تقدیر
تقدیر
تقدیر.
تھینک یو ویری مچ مولانا.
دینی علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونک کیسٹ سیریز, دکان نمبر 7 اور 9, شباب مارکیٹ, ندوہ روڈ, لکھنؤ.